کتاب الولاء هو میراث یستحقه المرء بسبب عتق شخص فی ملکه او بسبب عقد الموالات فالولاء نوعان ولاء العتاقة وولاء الموالات فابتدأ بولاء العتاقة فقال من اعتق بإعتاق او بفرع له بالكتابة والتدبير والاستيلاد او بملک قریبه ای بمالکیت قریبه ایاه فولاؤه لسیده و ان شرط عدمه. ولا کے بارے میں بتلائیں گے بھائی. ولا کسے کہتے ہیں بھائی؟ کہتے ہیں وہ میراث یستحقه المرء بسبب عتق شخص فی ملکه. بھائی دیکھو، ایک شخص ہے وہ دوسرے کی آزادی کا سبب بنا. مثلا میرا ایک غلام تھا، میں نے اسے آزاد کر دیا، تو اس کی آزادی کا سبب میں بنا ہوں، لہذا اس کے مر جانے، وہ غلام اگر مر جاتا ہے اور اس کا اور کوئی وارث نہیں ہے، تو اس کے سارا مال بطور وراثت کے مجھے ملے گا، اور یہ مال وراثت یہ ولا کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ صورت سمجھ میں آئی؟ ایک شخص نے ایک غلام کو آزاد کیا تھا، وہ غلام مر گیا بعد میں اور اس کا کوئی وارث نہیں، تو اس کا جو مال میراث ہے وہ ولا کہلاتا ہے، اور کس کو ملے گا؟ آقا کو. کس کو ملے گا؟ آقا کو بھائی ملے گا بھائی. یہ کیا کہلاتا ہے؟ ولا. اچھا، اسی طرح یاد رکھو ایک عقد موالات بھی ہے مولانا. عقد موالات بھائی، عقد موالات کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک شخص جس کا نسب کا کسی کو پتا نہیں بھائی، وہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ عقد کر لیتا ہے کہ دیکھو میرا کوئی چونکہ جاننے والا نہیں، یہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے بھائی، تو یوں کریں گے، اگر میری زندگی میں میرے سے کوئی جنایت ہو گئی تو دیت وغیرہ تم ادا کرو گے، اور جب میں مر جاؤں گا تو میرا سارا مال بطور وراثت کے تمہارا ہوگا. صورت سمجھ میں آگئے؟ عقد موالات کس کو کہتے ہیں؟ ایک شخص دوسرے کے ساتھ عقد کر لیتا ہے کہ اگر میں نے، اور یہ شخص مجھول النسب ہے، یہ کہتا ہے اگر میں نے زندگی میں کوئی جنایت کر دی تو تم اس کے ذمہ دار ہوگے، تم اپنی طرف سے دیت اور عرش ادا کرو گے، اور اس کے بدلے میں یہ کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے سارے مال کے وارث تم ہوگے. دوسرا اس کو قبول کر لیتا ہے، یہ عقد موالات کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ عقد موالات کہلاتا ہے بھئی. اچھا، تو اب اس صورت میں بھی اگر وہ ایک جو جس نے ان میں سے جو جس نے کیا کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد وہ مجھول النسب شخص اگر مر جاتا ہے تو اس کا سارا مال کس کو ملے گا؟ دوسرے کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دوسرے کو ملے گا. یہ بھی ولا کہلاتا ہے. یہ جو مال میراث جو عقد موالات کی وجہ سے دوسرے شخص کو ملا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ولا کہلاتا ہے. صورت سمجھ میں آگئی ولا کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہوا میراث، وہ ولا جو ہے وہ میراث ہے، یستحقہ المرء، آدمی اس کا مستحق ہوتا ہے، بسبب عتق شخص، بسبب کسی شخص کے آزاد ہو جانے کے، فی ملکہ اس کی ملکیت میں، اس کی وجہ سے اس کا مستحق ہوتا ہے، آپ بسبب عقد الموالات، یا کس کی وجہ سے؟ عقد موالات کی وجہ سے اس میراث کا مستحق ہوتا ہے. تو یہ میراث کیا کہلاتی ہے؟ ولا. فالولاء نوعان. تو خلاصہ کلام یہ کہ ولا دو قسم پر ہے، ولاء العتاقة و ولاء الموالات. ایک ولاء عتاقة ہے اور ایک ولاء موالات ہے. فابتدأ بولاء العتاقة. پس ماتن نے کس سے شروع کی بحث بھئی؟ ولاء عتاقة کی بحث سے بات شروع کی. پہلے اس کے بارے میں بتلائیں گے. فقال، ماتن کہتے ہیں، من اعتق بإعتاق، جس کو آزاد کیا اعتاق کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ اعتاق. مثلا بھئی میرا ایک غلام ہے، میں نے اس کو کہا جاؤ میں نے تجھے آزاد کیا، تو دیکھو یہ غلام آزاد ہو گیا، اور کس کی وجہ سے آزاد ہوا؟ اعتاق کی وجہ سے. میں نے آزاد کیا تو یہ کیا ہو گیا؟ آزاد ہو گیا. یہ معنی من اعطی کا بھی اعطاق جو آزاد کیا گیا ہو، کس کی وجہ سے؟ اعطاق کی وجہ سے، او بفرع له ای بفرع للاعطاق، ہذا ضمیر کس کو راجع؟ اعطاق کو، یا اعطاق کی کسی فرع کی وجہ سے آزاد کیا گیا. بھائی دیکھو، میں نے غلام کو مکاتب بنا دیا، کیا بنا دیا؟ مکاتب بنا دیا، یا میں نے ایک غلام کو کیا بنایا؟ مدبر، کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو. یا ایک باندی ہے، میں نے اس کو ام ولد بنا دیا، وہ بھی میرے مرنے کے بعد آزاد ہے. تو یہ سارا، ان ساروں میں بھی اعتاق، اعتاق تو نہیں ہے لیکن اعتاق کی فرع ہے. کیا ہے؟ اعتاق کی فرع ہے، یعنی ان میں بھی آزاد کرنا ہے لیکن صراحتاً نہیں ہے بلکہ یہ ضمناً ہے. صورت سمجھ میں آگے؟ تو لہذا وہ غلام جس کو آزاد کر دیا گیا اعتاق کی وجہ سے، او بفرع له، یا اعتاق کی کسی فرع کی وجہ سے. بھئی اعتاق کی فرع کیا ہیں؟ کہتے ہیں کل کتابتی و تدبیری و الاستیلادی، جیسے کتابت ہے یا مدبر بنانا ہے یا ام ولد بنانا ہے، اس ان کی وجہ سے جس کو آزاد کر دیا گیا. او بملک قریبی ہی، یا اس کے قریبی کے قریبی رشتہ دار کے مالک بننے کی وجہ سے. آپ نے پڑھا ہے بھائی بھائی کو خرید لے تو وہ فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ آزاد ہو جاتا ہے. یہ مانا ہے یا اس کے قریبی کے مالک بننے کی وجہ سے، ای بی مالکیت قریبی ہی ایاہو بھائی، یعنی مالک بننا اس کے قریبی کا، اس کا قریبی مالک بن جاتا ہے ایاہو، اس غلام کا، اس غلام کا قریبی کا کیا بن جاتا ہے؟ مالک. اس کی وجہ سے وہ آزاد ہو گیا. فَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ، تو یہ جو آزاد ہوا ہے اس کی ولا کس کو ملے گی؟ اس کے آقا کو ملے گی. صورت سمجھ میں آگئی؟ تو وہ غلام، کیا ترجمہ ہوا متن کا؟ وہ غلام جس کو آزادی ملی ہے کس کی وجہ سے؟ اعتاق کی وجہ سے، یا اعتاق کی فرع کی وجہ سے، یا اس کے قریبی عزیز کے مالک بن جانے کی وجہ سے. تو اس کی ولا کس کو ملے گی؟ اس کے آقا کو ملے گی. وَإِن شُرِطَ عَدَمُهُ، اگرچہ عدم ولا کی شرط لگائی گئی تھی. کس کی شرط لگائی گئی تھی؟ اگرچہ آزادی کے وقت یہ شرط لگا دی گئی تھی کہ میری تمہاری ولا، مجھے غلام نے کہا تھا مجھے آزادی مل گئی، آزاد کر دیں، لیکن اس شرط پر کہ میری ولا آپ کو نہیں. کہتے ہیں بھئی یہ شرط ہی مقتضی عقد کے خلاف ہے، لہذا اس شرط کا کوئی اعتبار نہیں، شرط باطل ہو جائے گی اور عقد صحیح ہو جائے گا. تو یہ معنی ہے وَإِن شُرِطَ عَدَمُهُ، اگرچہ اس کے عدم ولا کی شرط لگائی گئی تھی، بھئی پھر بھی ولا آقا کو ملے گی. کیوں بھئی پھر آقا کو کیوں ملے گی؟ کہتے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ، اس لیے کہ یہ ایسی شرط ہے جو عقد کے مقتضا کے خلاف ہے. فَيَنْفُذُ الْعِقْدُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ، تو عتق نافذ ہو جائے گا اور شرط کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. فَإِنْ قِيلَ، اب اعتراض ہوا متن، متن میں آیا کیا کہ تدبیر اور استیلاد کی صورت میں بھی ولا کس کو ملے گی؟ تدبیر مدبر کی ولا بھی کس کو ملے گی؟ ام ولد کی ولا بھی کس کو ملے گی؟ اشکال ہوا بھئی، ام ولد تو آزاد ہی کب ہوگی؟ جب آقا مر جائے گا. مدبر آزاد ہی کب ہوگا؟ جب آقا کے مر جائے گا. تو جب یہ تو آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہوں گے، اور پھر جو ان کا مال وراثت ہوگا، اب وہ آقا کو کیسے مل سکتا ہے؟ آقا تو پہلے ہی مر چکا. صورت سمجھ میں آئی؟ تو جواب یہ بھئی کہ اس کی بھی صورت ممکن ہے. کیسے؟ ایک آدمی نے ایک غلام کو مدبر بنایا، یا ایک باندی کو ام ولد بنایا، اور پھر یہ آقا مرتد بن گیا بھئی، مرتد ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہم سب کی پناہ، ہم سب کی حفاظت فرمائے بھئی، استعداد سے ہمیں پناہ دے اللہ بھئی، سمجھ میں آئی؟ تو وہ آقا کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا اور دار الحرب چلا گیا. جب دار الحرب چلا گیا تو آپ نے پڑھا ہے کہ بھئی یہ ارتداد بھی کس کے حکم میں ہے؟ موت کے حکم میں ہے. پھر قاضی نے اس کے مرتد ہونے کا فیصلہ کر دیا، گویا اس کی موت کا فیصلہ کر دیا یوں سمجھو، جب تو اس کا مدبر کیا ہو جائے گا؟ آزاد، کیونکہ مدبر نے مرنے کے بعد کیا ہونا تھا؟ تو یہ ارتداد ہی موت کے حکم میں، تو مدبر آزاد، اسی طرح ام ولد بھی کیا ہو گئی؟ آزاد۔ بعد میں وارانا آقا پھر اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا اور دارالاسلام آ گیا، آپ جا دارالاسلام آیا تو اس کا مدبر کیا ہو چکا ہے؟ آزاد۔ اس کی ام ولد کیا ہو چکی؟ اب اگر مدبر یا ام ولد میں سے کوئی مرے گا تو اس کی ولا کس کو ملے گی؟ اس آقا کو ملے گی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ فَإِنْ قِيلَ، اگر یہ اعتراض کیا جائے كَيْفَ يَكُونُ الْوَلَاءُ فِي التَّدْبِيرِ وَالِاسْتِيلَادِ لِلسَّيِّدِ، کہ ولا کیسے تدبیر اور استیلاد کی صورت میں ولا کیسے آقا کے لیے ہوگی بھائی؟ وَالْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدُ إِنَّمَا يُعْتَقَانِ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ، اس لیے کہ مدبر اور ام ولد جو ہیں یہ دونوں تو آزاد ہوتے ہیں آقا کے مرنے کے بعد، جب آقا مر چکا ہے تو اس کو ولا کیسے ملے گی؟ قلنا، ہم جواب دیتے ہیں، صورت اس کی یہ ہے کہ یرتد السیدو، کہ مرتد ہو جائے آقا، نعوذ باللہ منہا، اللہ ہمیں اس سے پناہ دے بھئی، ویلحق دار الحربی، اور کس سے جا کر مل گیا؟ دار الحرب، یعنی دار الحرب چلا گیا، حتی یحکم بعتق مدبری ہی و ام ولدی ہی، یہاں تک کہ فیصلہ کر دیا گیا اس کے مدبر کی آزادی کا اور اس کی ام ولد کی آزادی کا۔ ثم جاء مسلمان، پھر وہ آیا اس حال میں کہ مسلمان تھا، فمات مدبره او ام ولدی ہی، پھر اس کا مدبر یا اس کی ام ولد مر گئی، فالولاء له، تو ولا کس کو ملے گی؟ آقا کو۔ وَمَنْ آتَقَ أَمَتًا زَوْجُهَا قِنٌ فَوَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِن نِصْفِ حَوْلٍ اَي مِن وَقْتِ لِعْتَاقِ فَلَهُ وَلَاءُ الْوَلَدِ بِلَا نَقْلٍ عَنْهُ۔ صورتِ مسئلہ یہ، ایک باندی کا نکاح ہوا ہے ایک غلام کے ساتھ بھئی، ایک باندی کا کس سے نکاح ہوا؟ ایک غلام سے۔ اچھا، پھر اس باندی کو آزاد کر دیا گیا بھئی، کیا کیا گیا؟ آزاد کر دیا گیا، آقا ابھی غلام ہے، باندی کو آزاد کر دیا گیا، اور آزادی کے بعد 6 مہینے سے پہلے اس نے ایک بچے کو جنم دے دیا۔ کس کو جنم دے دیا؟ ایک بچے کو جنم دے دیا مولانا۔ تو اب یہ بچہ بھئی، یہ جو بچہ ہے اس کی ولا کا مستحق کون ہے؟ فرض کرو باپ، بعد میں باپ کو بھی کیا کر دیا گیا؟ آزاد کر دیا گیا۔ تو اب ایک طرف موالی ام ہیں، ایک طرف موالی اب ہیں، تو اس بچے کی، بچہ اگر مر جائے تو اس کی ولا کس کو ملے گی؟ موالی ام کو یا موالی اب کو؟ کہتے ہیں اس کی ولا جو ہے بھئی موالی ام کو ملے گی۔ کس کو ملے گی؟ موالی ام کو ملے گی بھئی۔ کیوں موالی ام کو کیوں ملے گی؟ یہاں تو باپ موجود ہے اور باپ قوی ہوتا ہے، اس کو ملنی چاہیے۔ کہتے ہیں بھئی دیکھو، یہ بچہ پیدا ہوا ہے 6 مہینے سے پہلے، اگر 6 مہینے کے بعد ہوتا تو پھر مسئلہ اور تھا، یہ تو 6 مہینے سے پہلے ہوا ہے، معلوم ہے ہوا جب باندی کو آزاد کیا گیا تھا، اس وقت بھی یہ پیٹ میں موجود تھا۔ کیا تھا؟ جب پیٹ میں موجود تھا تو باندی کو آزادی ملی آقا کی آزاد کرنے سے، تو اسے آقا کی وجہ سے بچے کو بھی کیا مل گئی؟ آزادی مل گئی۔ کیا مل گئی؟ سمجھ میں آیا؟ تو گویا یوں سمجھا جائے گا، ماں کو بھی آقا نے آزاد کیا، بچے کو بھی آقا نے آزاد کیا۔ جب بچے کو آقا نے آزاد کیا ہے تو اس کے وہ بچے کا مولا بن گیا، جب وہ خود مولا ہے تو اب ولا کس کو ملے گی؟ آزاد کرنے والے کو ملا کرتی ہے۔ آپ نے پڑھا بھئی، کس کو ملا کرتی ہے؟ آزاد کرنے والے کو ملا کرتی ہے۔ تو اب لہٰذا یہ ولا ماں سے باپ کی طرف منتقل، ماں کے موالی سے باپ کے موالی کی طرف منتقل نہیں ہوگی مولانا۔ صورت سمجھ میں آئے؟ اس کے برخلاف اگر مسئلہ یہ ہوا 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا اور باپ ابھی تک کیا ہے؟ غلام ہے، تو اب ولا کا مستحق کون؟ بھائی باپ تو غلام ہے، ولا کا مستحق کون؟ ماں کے موالی، ماں کے۔ لیکن بعد میں باپ بھی آزاد ہو گیا، ابھی بچہ مرا نہیں، اب ولا کا مستحق باپ, اب وہ باپ کے موالی مستحق ہو جائیں گے. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ اب جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ وقت اعتاق موجود نہ تھا, کیونکہ 6 مہینے کے بعد پیدا ہوا ہے. تو اب اس صورت میں اس کو جس نے آزاد کرنے والا, جو ماں کو آزاد کرنے والا ہے, وہ بچے کو آزاد کرنے والا نہیں ہے. تو اب ماں اور باپ دونوں کے موالی موجود, اب باپ کے باپ جو ہے قوی ہے, وہ اس کی ولا کو کھینچ کر کس کی طرف لے جائے گا؟ اپنے موالی کی طرف. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں ومن آتقا آماتان, جس نے آزاد کیا ایسی باندی کو, زوجوہا قنن, جس کا خاون غلام تھا, فولدت لأقل من نصف حول, پھر اس باندی نے جنم دیا نصف سال سے کم کے اندر, ای من وقت الاعتاق, یعنی آزادی کے وقت سے لے کر بچے کی پیدائش میں نصف سال سے کم مدت تھی. فلہو ولا الولدی, تو اس آقا کے لیے, باندی کے آقا کے لیے ہی ہوگی ولا الولد, بچے کی ولا, بلا نقل عنہ, یہ اب اس سے باپ کے موالی کی طرف منتقل. اگر بعد میں باپ کو آزاد کر دیا جائے تو وہ اس ولا کو کھینچ کر اپنے موالی کی طرف نہیں لے جا سکتا. کیوں؟ دیکھیے تفصیل آ رہی ہے. اے ان اعتق ابوہ, یعنی اگر آزاد کر دیا گیا اس کے باپ کو بھی, لا ينتقل ولا الولد من موال الام الى موال الاب, تو ولا منتقل نہیں ہوگی بھائی موالی اب سے موالی اب کی طرف. لان الحمل کان موجودا وقت الاعتاق, اس لیے کہ حمل جو تھا وہ آزادی کے وقت موجود تھا, آزاد کرنے کے وقت وہ موجود تھا. فاعتاقه وقع قصدا, تو اس کی آزادی, اس کا اعتاق بھی واقع ہوا ہے قصدا بھائی, مقصود ہو کر. کیا ہو کر؟ یعنی باندی کو جو آزاد کیا تو وہاں صرف باندی کی آزادی مقصود نہیں تھی بلکہ بچے کی آزادی بھی, تو گویا اسی آقا نے باندی کو بھی آزاد کیا ہے اور بچے کو بھی آزاد. تو اس کے اپنے جب موالی موجود ہیں تو باپ کے موالی کو اب نہیں ملتا. فلا ينتقل ولاؤه من معتقه, دیکھا تو اب منتقل نہیں ہوگی بچے کی ولا من معتقه, کس سے؟ کس کے معتق سے؟ من معتقه, کس سے؟ بچے کے معتق سے. معتق حاضر میر کس کو راجے؟ بچے کو, ولد کو بھائی. معتق ولد معلوم ہوا, جس نے ماں کو آزاد کیا ہے اس وقت بچہ بھی پیٹ میں موجود تھا, تو وہ صرف ماں کا معتق نہیں ہے بلکہ معتق اس بچے کا بھی ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ اسی لیے کہا فلا ينتقل ولا, اس بچے کی ولا منتقل نہیں ہوگی من معتق ہی, اس کے اپنے معتق سے. وَكَذَا لَوْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ, بھائی اسی طرح ہے مسئلہ. ادھر دیکھو بھائی, ایک شخص نے ایسی باندی کو آزاد کیا جس کا خاوند غلام ہے, اس باندی نے ایک بچے کو جنم دیا, اور پھر 6 مہینے جنم دیا, کب دیا بچے کو جنم؟ 6 ماہ سے کم میں, 6 ماہ سے کم میں ایک بچے کو جنم دیا, اور پھر دوسرے بچے کو بھی جنم دیا, لیکن اس دوسرے بچے کو بھی, پہلے بچے اور دوسرے کے درمیان میں بھی 6 ماہ سے کم مدت تھی. پہلے بچے کو کب جنم دیا؟ 6 ماہ سے کم, اور دوسرے کو جنم دیا, اور دونوں بچوں کے درمیان بھی مدت کیا تھی؟ 6 ماہ سے کم. معلوم ہوا یہ تو امین ہے, معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ تو امین ہے. سمجھ میں آیا؟ اور تو امین کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے, ان کا حمل ایک ہی وقت ہوتا ہے, اس لیے کہ ان کا حمل اگر الگ الگ ہوتا تو پھر دونوں بچوں کے درمیان 6 ماہ کی مدت سے کم مدت نہ ہوتی بلکہ زیادہ. تو جب پہلا بچہ 6 ماہ سے کم میں پیدا ہوا تو معلوم ہوا اس وقت دوسرا بچہ بھی موجود تھا, کیونکہ دونوں کا حمل تو ایک ہی وقت ٹھہرا تھا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جب پہلا بچہ 6 ماہ سے کم پیدا ہوا, معلوم ہوا اعتاق کے وقت وہ بچہ پیٹ میں تھا یا نہیں تھا بھائی؟ پیٹ میں تھا. اور دوسرا بچہ بھی ابھی دوسرے پہلے کے بعد کتنے مدت میں پیدا ہوا؟ 6 ماہ سے کم. معلوم ہوا یہ بھی جڑواں ہے, اس کے ساتھ ہے. معلوم ہوا یہ بھی اعتاق کے وقت یہ بچہ بھی موجود تھا, دونوں بچے اعتاق کے وقت موجود تھے, ایک 6 ماہ سے پہلے پیدا, 6 ماہ سے کم مدت میں, اور دوسرا دوسرے کے بعد وہ 6 ماہ سے کام میں پیدا. مثلا دیکھو آزاد کرنے کے بعد ایک بچہ کب پیدا ہوا؟ 5 ماہ کے بعد. کتنے؟ اور دوسرا پھر 5 ماہ کے بعد پیدا ہوا. تو دونوں بچوں میں کتنا فرق آیا؟ 6 ماہ کا آیا یا اس سے کم آیا؟ کم آیا. اب اگرچہ دوسرا بچہ آزادی کے 10 ماہ بعد پیدا ہو رہا ہے لیکن یہ دونوں بچے کون سے ہیں؟ تو امین جڑواں شمار ہوں گے مولانا. جڑواں بچے کون سے شمار ہوتے ہیں؟ جن کی پیدائش میں 6 ماہ سے کام کا عرصہ ہو. یہاں بھی بچوں کے درمیان 6 ماہ سے کام کا عرصہ ہے تو یہ تو امین شمار ہوں گے. اور آپ نے پڑھا ہے تو امین جو ہیں یعنی ان کا حمل ایک ہی وقت قرار پاتا ہے. معلوم ہوا پہلا بچہ آزادی کے کتنے عرصے بعد پیدا ہوا؟ 5 ماہ بعد. معلوم ہوا وہ آزادی کے وقت پیٹ میں تھا. معلوم ہوا وہ آزادی کے وقت پیٹ میں. اور جب دوسرا بھی اس سے 5 ماہ بعد پیدا ہوا معلوم ہوا آزادی کے وقت دوسرا بھی پیٹ میں حمل تھا. اس کا بھی حمل تھا. دونوں کا حمل تھا. معلوم ہوا دونوں کو آقا نے آزاد کیا. تو دونوں کی ولا کس کو ملے گی؟ اس ماں کے موالی کو یا اس بچے کے اپنے, یوں کہیں بچے کے اپنے معتق کو ملے گی. وہ باپ کی طرف منتقل نہیں ہوگی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آئی صورت اچھی طرح کہ نہیں آئی بھائی؟ وہ قضا. اور اسی طرح ہوگا لو ولدت ولدین, اگر اس باندی نے دو بچوں کو جنم دیا احدہما لاقل من ذالک, ایک دونوں میں سے ایک جو تھا وہ نصف حوض سے کم کے اندر ہو تھا, وکان الاخر لاکثر منه, لاکثر ہونا چاہیے. اگرچہ دوسرا بچہ جو تھا وہ تو 6 ماہ سے نصف حوض سے زیادہ میں ہوا ہے پھر بھی اسی طرح مسئلہ ہے. اے ولدت الامۃ المعتقۃ ولدین, معتقہ باندی نے جنم دیا دو بچوں کو, تو امین, ایسے دو بچے جو تو امین تھے, بین الاعتاق و ولادت احدہما, اعتاق اور ان دونوں میں سے ایک کی ولادت کے درمیان, اقل من نصف حول, نصف حول سے کم کی مدت تھی, تو لا ينتقل ولا ولدین ایضا, تو اس صورت میں بھی دونوں بچوں کی ولا منتقل نہیں ہوگی, منتقل نہیں ہوگی. لأن احد التوأمین کان موجودا وقت الاعتاق, اس لیے کہ توأمین میں سے ایک تو یقیناً موجود تھا. کس وقت؟ اعتاق کے وقت. تو فقد الآخر, تو یقیناً دوسرا بھی موجود ہوگا. تو دوسرا بھی اسی طرح وہ بھی موجود تھا. وہ توأمان, بھائی توأمان کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ توأمان ولدانی, توأمان دو بچے ہیں, من بطن واحد, ایک ہی پیٹ سے, بین ولادتہما اقل من نصف حول, کہ ان کی ولادت کے بیچ نصف سال سے کم کا عرصہ ہو. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ فإن ولدت لأكثر منه فولاء الولد لسيدها فإن أعتق الأب جر ولا ابنه ولا اب جر ولا ابنه الى قومه جر ولا ابنه الى قومه. اب یہی صورت ہے. ادھر دیکھو, باندی کو آزاد کر دیا گیا ہے اور اس کا خاوند ابھی بھی غلام ہے. اس آزاد شدہ باندی نے کیا کیا؟ ایک بچے کو جنم دیا, لیکن کتنے عرصے کے بعد؟ 6 ماہ کے بعد جنم دیا. بھائی کس کو؟ 6 ماہ کے بعد جنم دیا, لیکن اس کا خاوند ابھی بھی غلام ہے. تو اب ولا کا مستحق کون؟ ماں کے موالی, کیونکہ باپ تو ابھی بھی کیا ہے؟ غلام ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو باپ جب غلام ہے تو لہذا ولا کے مستحق ابھی بھی کون ہے؟ ماں کے موالی. لیکن پھر کیا ہوا؟ باپ کو بھی کیا کر دیا گیا؟ آزاد. جب باپ کو بھی آزادی مل گئی تو ماں بھی معتقہ, باپ بھی معتق ہوا. تو اب باپ کیا کر, باپ قوی ہے, لہذا وہ بچے کی ولا کو کس کی طرف کھینچ کر لے جائے گا؟ اپنے موالی کی طرف. تو پہلے تو باپ میں اہلیت نہیں تھی, اس لیے وہ اپنے موالی کی طرف ولا کو نہیں کھینچ سکتا تھا. اب جب وہ آزاد ہو گیا تو اس میں اہلیت آ گئی, اب وہ کیا کرے گا؟ بچے کی ولا کو کھینچ کر اپنے موالی کی طرف لے جائے گا. صورت سمجھ میں آگئے؟ یہ اس وقت ہے کہ جبکہ باپ کو آزادی ملی ہو بچے کے مرنے سے پہلے. اگر بچہ مر گیا تو مرنے کے بعد اور ابھی باپ آزاد نہیں، پھر تو ولا ہر حال میں کس کو ملے گی؟ ماں کے موالی کو ملے گی، کیونکہ بچہ مرا ہے اور اس کی میراث ہے، اور اس کی میراث کے وقت کیا، مرنے کے وقت باپ تو ابھی بھی غلام تھا، اس میں اہلیت ہی نہیں تھی، تو اس کو نہیں مل سکتی. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَإِنْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْهُ، اگر باندی نے بچے کو جنم دیا، لِأَكْثَرَ مِنْهُ، نصف حوض سے زیادہ کے اندر، فَوَلَاءُ الْوَلَدِ لِسَيِّدِهَا، تو اس صورت میں بھی بچے کی ولا کس کے لیے ہوگی؟ لِسَيِّدِهَا، اسی باندی کے آقا کے لیے، کیونکہ باپ تو ابھی بھی آزاد نہیں ہوا، اب بھی باندی کے آقا کے لیے ہی ولا ہوگی. لیکن آگے بتلا رہے ہیں، فَإِنْ اُعْتِقَ الْأَبُو، اگر باپ کو کیا کر دیا گیا، آزاد کر دیا گیا، تو جَرَّ وَلَا أَبْنِهِ، وہ اپنے بچے کی ولا کو کھینچ لے گا، إِلَى قَوْمِهِ، کس کی طرف؟ اپنی قوم کی طرف، یعنی اپنے موالی کی طرف. دیکھئے تفصیل سے مسئلہ بتلا رہے ہیں. اَيْوَئِنْ وَلَدَتِ الْأَمَتُ الْمُعْتَقَدُ وَلَدًا، اگر جنم دیا ایسی باندی نے جس کو آزاد کیا گیا تھا، وَلَدًا، ایک ایسے بچے کو، ایک بچے کو جنم دیا، وَبَيْنَ الْعَتَاقِ وَوَلَادَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ، اور اس باندی کی آزادی، اس کی آزادی میں اور اس بچے کی ولادت کے اندر بھئی نصف سال سے زیادہ کا عرصہ تھا، فَوَلَاءُ الْوَلَّدِ لِسَيِّدِ أُمِّهِ، تو اس بچے کی ولا کس کے لیے ہوگی؟ اس کی ماں کے آقا کے لیے. بِمَعْنَى بِإِمَانَى کہ اَنَّ الْوَلَدَ اِنْ مَاتَ فَوَلَاءُهُ لِسَيِّدِ الْأُمِّ، تو کہ اس کی بچہ اگر مر جائے تو اس کی ولا کس کو ملے گی؟ اس کی ماں کے آقا کو. بھئی سمجھ میں آیا؟ اوپر کیا آیا؟ فَوَلَاءُ الْوَلَدِ لِسَيِّدِ أُمِّهِ، بچے کی ولا کس کو ملے گی؟ ماں کے، بھئی بچے کی ولا ماں کے آقا کو ملنے کا کیا مانا؟ جب بچہ زندہ ہے اس وقت ملا کرتی ہے یا مرنے کے بعد ملا کرتی ہے؟ مرنے کے بعد. تو کہتے ہیں مانا یہ ہے کہ آقا اس کا، ماں کا آقا اس کا مستحق ہے، جب بچہ مرے گا تو ولا کس کو مل جائے گی؟ ہاں دیکھا، اس لیے کہا ان ماں کا اگر بچہ مر جائے گا تو ولا اوہ لسید الامی، بھئی تو اس کی ولا کس کو ملے گی؟ اس کی ماں کے آقا کو. باپ کو کیوں نہیں ملے گی؟ باپ کے موالی کو کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ وہ تو ابھی غلام ہے، اس میں تو اہلیت ہی نہیں ہے، وہ تو آزاد ہی نہیں ہے. ہاں فَإِنْ اُعْتِقَ الْأَبُو، اگر باپ کو آزاد کر دیا گیا، قَبْلَ مَوْتِ الْوَلَدِ، بچے کے مرنے سے پہلے پہلے، سَارَ الْوَلَدُ، تو بچہ ہو جائے گا، بِحَيْثُ، اس طور پر کہ اِنْ مَاتَ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِي، اگر وہ مر جاتا ہے باپ کے مرنے کے، باپ کے مرنے کے بعد. بھئی بھئی دیکھو، باپ کو بھی کیا کر دیا گیا؟ آزاد. ماں تو پہلے سے آزاد تھی، باپ کو بھی کیا کر دیا گیا؟ آزاد کر دیا گیا. اور باپ کو جب آزاد کیا گیا، پھر ابھی بچہ نہیں مرا تھا کہ باپ مر گیا، باپ کیا ہوا؟ بھئی باپ اگر خود زندہ ہوتا تو پھر تو جائیداد کا وارث یہ خود تھا، لیکن باپ بھی کیا ہوا؟ مر گیا. جب مر گیا تو چونکہ یہ آزاد ہو کر مرا تھا، تو یہ اب موالی کو کھینچ کر کس کی طرف لے جائے گا؟ اپنے موالی کی طرف. کس کی طرف؟ صورت سمجھ میں آئی؟ بھئی اگر باپ زندہ ہوتا اور بچہ آزاد ہو چکا ہے، باپ اور زندہ ہے کہ بچہ مر گیا، تو اب تو ولا کس کو ملے گی؟ باپ کو ملے گی، کیونکہ باپ خود زندہ ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ لیکن اگر باپ بھی مر گیا، آزاد ہو چکا ہے اور مر گیا لیکن ابھی بچہ نہیں مرا، جب باپ آزاد ہو گیا تو ولا کو کس کی جانب کھینچ لے گا؟ وہ اپنی جانب کھینچ کے لے گیا، لیکن خود تو مر چکا ہے بھئی، اب بچہ مرے گا تو اب باپ کو تو ولا نہیں مل سکتی کیونکہ باپ تو مر چکا ہے، لیکن باپ نے ولا کو کھینچ کر کس کی طرف منتقل کر دیا ہے؟ اپنے موالی کی طرف، تو اب ولا کس کو مل جائے گی؟ باپ کے موالی کو. صورت سمجھ میں آگئی؟ تو بچہ اس طور پر ہو جائے گا کہ ان مات بعد موت الابی، اگر وہ مر جاتا ہے باپ کی موت کے بعد، فولاء الولد یکون لمعتق الابی، تو اس صورت میں بچے کی ولا جو ہوگی باپ کو آزاد کرنے والے کے لیے ہوگی، یعنی باپ کے موالی کے لیے ہوگی۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا، اب یہ قیودات بتلا رہے ہیں بھائی، اوپر کچھ قیدیں ہم نے لگائی تھیں ان کے فائدے۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا قَبْلَ مَوْتِ الْوَلَدِ، اوپر کہاں آیا تھا بھائی؟ قَبْلَ مَوْتِ الْوَلَدِ، فَإِنْ أُعْتِقَ الْأَبُ قَبْلَ مَوْتِ الْوَلَدِ، مل گیا بھائی، 150 اوپر ہے بس۔ کہتے ہیں یہ قبل موت الولد کی قید کیوں لگائے کہ باپ کو اگر آزاد کر دیا گیا قبل موت الولد، بچے کے مرنے سے پہلے، یہ قید ہم نے کیوں لگائی؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْأَبَ إِنْ أُعْتِقَ بَعْدَ مَوْتِ الْإِبْنِ، اس لیے کہ باپ کو اگر بچے کے مرنے کے بعد آزاد کیا گیا تو لا ينتقلُ وَلَاءُ الْإِبْنِ إِلَى مَوَالِ الْأَبِ، تو اس صورت میں بچے کی ولا باپ کے موالی کی طرح منتقل نہیں ہو۔ بھائی دیکھو، بچہ مر گیا اور مرنے کے بعد باپ کو آزادی مل رہی ہے، تو ولا کا فیصلہ تو بچے کے مرنے کے وقت ہوگا یا بعد میں جا کر ہوگا؟ اور جب بچہ مرا ہے اس وقت باپ آزاد ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ جب آزاد نہیں ہوا تھا تو باپ میں اہلیت ہے، باپ میں اہلیت ہی نہیں ہے، لہذا ولا کی مستحق کون؟ ماں، ماں کے موالی۔ صورت سمجھ میں آ، یہ مانا ہے۔ تو اس لیے کہ اس صورت میں مولانا لا ينتقل ولا الابن الى موال الاب، اس صورت میں بیٹے کی ولا جو ہے باپ کے موالے کی طرف منتقل نہیں ہوگی۔ لان مولا الام مستحق ولا الولد، اس لیے کہ ماں کا جو مولا ہے وہ مستحق ہو چکا ہے ولا کا، ولا الولد کس کا مستحق ہو چکا ہے؟ بچے کی ولا کا، زمان موت ہی، اس کی موت کے زمانے میں، اس وقت باپ غلام تھا، ماں صرف آزاد تھی مولانا، تو ماں کا مولا کیا ہو چکا ہے؟ ولا کا مستحق ہو چکا، باپ میں تو صلاحیت نہیں تھی۔ وَبَعْدَ تَقَرُّرِ ذَلِكَ، اور اس بات کے پختہ ہو جانے کے بعد کہ ماں کا مستحق کون ہو چکا؟ ولا کا، ولا کا مستحق کون ہو چکا؟ ماں کا مولا۔ تو اب یہ لا ينتقل عنہ، اب یہ اس ماں کے مولا سے باپ کے مولا کی طرح منتقل ولا نہیں ہوگی۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ، اسی طرح بھئی یہ قید ہم نے لگائی تھی بھئی، دو صدریں پیچھے آیا تھا، بِحَيْثُ إِنْ مَاتَ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ، اس طور پر کہ باپ کی موت کے بعد ہو، یہ قید کیوں ہم نے لگائی؟ اِنَّمَا قُلْنَا بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ، بھئی مات کے مرنے کے بعد بھئی جی، کہ بچہ مرتا ہے، کب مرتا ہے بھئی؟ پیچھے کیا آیا تھا، ان مات بعد موت الابی، اگر بچہ مرے کس کے مرنے کے بعد؟ باپ کے مرنے کے بعد، تو اب مولا کس کو ملے گی؟ باپ کے مولا کو۔ ہم نے یہ کیوں کہا کہ اگر بچہ مر جائے باپ کے مرنے کے بعد، یہ قید ہم نے کیوں لگائی؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْأَبَ اِذَا اُعْتِقَ وَالْوَلَدُ مَاتَ قَبْلَ مَوْتِ الْأَبِ، اس لئے کہ باپ کو اگر آزاد کر دیا گیا اور بچہ اس کے مرنے سے پہلے، یعنی باپ کے مرنے سے پہلے بچہ کیا ہے؟ مر گیا، فَمِرَاثُهُ لِلْأَبِ، پھر تو میراث کس کے لئے ملے ہوگی؟ اس کے باپ کے لئے ہوگی، باپ کے معتق کے لئے نہیں ہوگی۔ فَلَا يَكُونُ وَلَاؤُهُ لِمَوَالِ الْأَبِ، تو اس صورت میں اس بچے کی ولا باپ کے موالی کے لئے نہیں ہوگی۔ اچھا بھئی، اگلے مسائل کو سمجھنے سے پہلے کچھ باتیں سمجھ لیں بھئی۔ اگلے مسائل کو سمجھنے سے پہلے چند باتیں ہیں، تفصیلی باتیں بھئی، کچھ تمہیدات ہیں بھئی، ان کو سمجھ لیں۔ یاد رکھیں، میت کے ترکے سے چار قسم کے حقوق وابستہ ہوتے ہیں۔ میت کے ترکے سے کتنے حقوق وابستہ ہوتے ہیں؟ چار قسم کے حقوق وابستہ ہوتے ہیں۔ کوئی شخص جب مر جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام اس کے مال میں سے کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اس کے کفن دفن کا۔ دوسرا حق یہ کہ اس پر اگر کوئی دیون وغیرہ تھے، قرضے تھے، ان کو کیا کیا جائے گا؟ ادا کیا جائے گا، یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق مولانا وصیت کا ہے، اگر اس نے کوئی وصیت کی تھی اس مرنے والے نے تو وصیت نافذ کی جائے گی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا وصیت کتنے میں نافذ کی جاتی ہے؟ ثلث مال میں، مال کے تیسرے حصے میں صرف بھائی، یہ تیسرا حق ہے بھائی. چوتھا حق وارثوں کا ہے. اب جو باقی مال بچے گا اس کے حقدار کون ہیں؟ وارث ہیں. تو میت کے ترکے سے کتنے حقوق وابستہ ہیں؟ چار. اول اس کا کفن دفن، ثانی اس کے دیون ادا کیے جائیں گے، ثالث وصیت نافذ کی جائے گی، رابع اس کے ورثہ مستحق ہوں گے. اب یاد رکھو ورثہ کے اندر ترتیب بھائی، ترکہ کس کس کو دیا جائے گا، کون کون مستحق ہیں ورثے کے، دس مستحقین کا بیان ہوگا، دس قسم کے بھائی. سب سے پہلے نمبر ایک ہے ذوی الفروض بھائی، دس ہے ہمارا نا، جلدی جلدی لکھ لیجئے. نمبر ایک ذوی الفروض، ذوی الفروض. نمبر دو ضاد، فرض کی طرح ہے فروض، ضاد سے ذوی الفروض نمبر ایک تھا. نمبر دو ہے عفابات نسبیہ، صاد کے ساتھ عفابات نسبیہ. نمبر تین عفاب سببی، نمبر تین عفاب سببی. نمبر چار عفاب سببی کے عفابات. عفاب سبب کے عفابات اولا نسبی، ثانیا سببی. یہ اسی چار نمبر میں ابھی چل رہا ہے بھائی. اولا نسبی، ثانیا سببی. چار نمبر کیا لکھا؟ عصبۂ سببی کے عصبات اولا نسبی، ثانیا سببی. نمبر پانچ نسبی ذوی الفروض پر، نسبی ذوی الفروض پر ان کے حصوں کے بقدر، پر ان کے حصوں کے بقدر رد کیا جائے گا، رد کیا جائے گا. نمبر چھ ذوی الارحام، نمبر چھ ذوی الارحام. نمبر سات مولا الموالات، نمبر سات مولا موالات. نمبر آٹھ مقر لہو، مقر مولانا خاف دو نقطوں والا ہے اقرار سے، مقر لہو بن نصب علی الغیر، مقر لہو بن نصب علی الغیر. دیکھ لیا. نمبر نو موصی لہو، صاد کے ساتھ جس کے لیے وصیت کی، مولانا جس کے لیے وصیت کی، یہ وصیت سے ہے، موصی لہو بجمیع المال، بجمیع المال. نمبر دس بیت المال، نمبر دس بیت المال. یہاں تک لکھ لیا آپ نے؟ دیکھو میں نے کہا کہ وارثوں کے اندر ترتیب اس طرح ہے کہ یہ اگلے سال آپ تفصیل سے پڑھ لیں گے مولانا، سمجھ میں آیا؟ یہ علم الوراثت پڑھ لیں گے، سراجی کے اندر آئے گا تفصیل سے بھائی. تو یاد رکھو یہ جو وراثت کے مستحقین بیان ہوئے دس قسم کے ہیں. سب سے پہلے کون ہیں؟ ذوی الفروض، فرض کہتے ہیں حصے کو، یعنی یہ وہ وارث ہیں جن کا حصہ مقرر ہے مولانا قرآن حدیث یا اجماع کے ذریعے، قرآن حدیث یا اجماع کے ذریعے بھائی. بس مختصراً آپ ذہن میں رکھیں بھائی، سمجھ میں آئے. ذوی الفروض کن کو کہتے ہیں؟ جن کے حصے مقرر ہیں بھائی، جن کے حصے مقرر ہیں. اس کے بعد اگر بھائی ذوی القروض کو مال دے دیا جائے گا، ان میں تقسیم کر دیا جائے گا ان کے حصوں کے بقدر، بھائی سمجھ میں آیا؟ اگر ان کو تقسیم ان میں تقسیم کر دینے کے بعد کچھ مال باقی بچتا ہے تو اب دوسرے نمبر والے آ گئے، وہ کون ہیں؟ عصبات نسبیہ. کون ہیں؟ یاد رکھو، یاد رکھو بھائی، عصبہ وہ اس شخص کو کہتے ہیں جو بقیہ مال کو لے لیتا ہے. کس کو لے لیتا ہے؟ بھائی ذوی القروض کو ہم نے دے دیے تو ان کے بعد جتنا ما بقیہ ہوگا وہ کون لے جائے گا؟ عصبہ لے جائے گا. کون؟ عصبہ. عصبہ کی تعریف کر رہا ہوں، پھر آگے میں بتلاؤں گا. عصبہ دو قسم پر ہے، ایک نسبی اور ایک سببی. تین نمبر، دو نمبر میں نے کیا لکھوایا تھا؟ نسبی. تین نمبر کیا لکھوایا تھا؟ سببی. ہاں وہ اب آگے تقسیم آئے گی، بس اتنا یاد رکھو. عصبہ کس آدمی کو کہتے ہیں؟ وہ شخص جو میت کے ما بقیہ مال کو لے لیتا ہے جو بچتا ہے ذوی القروض سے، اور اگر ذوی القروض میں سے کوئی نہ ہو تو وہ سارے مال کو لے لیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سارے مال کا مالک بن جاتا ہے. پھر یاد رکھو یہ عصبہ دو قسم پر ہے، ایک نسبی اور ایک سببی. نسبی بھائی پہلے یہ یاد رکھو، عصبہ سببی یہ معتق کو کہا جاتا ہے. عصبہ سببی کسے کہتے ہیں؟ معتق کو کہا جاتا ہے. اچھا، اور عصبہ نسبی جس کے ساتھ نسبی رشتہ ہو بھائی، کیا ہو؟ نسبی رشتہ ہو، مولانا نسبی رشتہ ہو. اور آپ کو پتا ہے نسب کا اعتبار باپ کی طرف سے ہوتا ہے. کس کی طرف سے؟ باپ کی طرف سے. یعنی عصبہ وہ ہیں، تو عصبہ نسبی وہ ہے جس کی میت کے ساتھ نسب والا رشتہ ہو، اور نسب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ باپ کی طرف سے ہوتا ہے. پھر یاد رکھو یہ عصبہ نسبی تین قسم پر ہیں. عصبہ نسبی کتنی قسم پر ہیں؟ تین قسم پر ہیں مولانا. یا تو یہ عصبہ بنفسی ہی ہوگا، یا دیکھیے یہ کتاب کے اندر بھی آ رہا ہے ان کا ذکر بھائی. آگے کتاب میں جو اس صفحہ 335 پر دوسرا متن آ رہا ہے، والمعتق عصبہ مل گیا، اس سے نچلے سطر کے آخر میں آ رہا ہے والنسبی مل گیا. یہ دیکھا، یہ عصبہ نسبی کا بیان ہو رہا ہے. کہتے ہیں اما عصبہ بنفسی ہی، یا تو یہ کیا ہوگا بھائی؟ عصبہ نسبی تین قسم پر میں نے بتلایا، یا تو وہ کیا ہوگا؟ عصبہ بنفسی ہی، اور اسی سطر کے آخر میں آ رہا ہے واما بغیر ہی، یا تو یہ عصبہ بغیر ہی ہوگا. اگلی سطر میں آ رہا ہے واما مع غیر ہی، یا عصبہ مع غیر ہی ہوگا. یا عصبہ، تو یہ عصبہ نسبی کتنی قسم پر ہوا؟ تین قسم پر. پہلا کون؟ عصبہ بنفسی ہی. ثانی کون؟ عصبہ بغیر ہی. ثالث کون؟ عصبہ مع غیر ہی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، عصبہ بنفسی ہی کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ای ذکر لا فرض لہ، وہ مذکر ہے، وہ آدمی ہے، وہ مرد ہے، لا فرض لہ، جس کا کوئی حصہ نہ ہو. بھائی جن کا حصہ تھا وہ تو ذوی القروض میں چلے گئے، اور عصبہ کا کوئی حصہ متعین نہیں ہوتا، وہ ما بقیہ مال کو لے جاتا ہے، اور اگر ذوی القروض میں سے کوئی نہ ہو تو سارے مال کو لے جاتا ہے. تو یہ عصبہ تھا. اور عصبہ نسبی، تو عصبہ نسبی کتنی قسم پر آیا؟ تین قسم پر. کس کی تعریف اب ہم کر رہے ہیں؟ عصبہ بنفسی ہی. عصبہ بنفسی ہی کس کو کہتے ہیں؟ وہ مرد ہے، لا فرض لہ، جس کا کوئی حصہ متعین نہ ہو. ولا تدخل فی نسبته الى المیت انسا، اور داخل نہ ہو اس کی نسبت جو میت کی طرف ہو رہی ہے اس کے اندر انسا، کوئی مؤنث داخل نہ ہو. اس کو عصبہ بنفسی ہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ دیکھو میت کا نسبی رشتہ دار ہے کوئی، اور اس کا رشتہ میت سے جوڑے تو درمیان میں کسی ماں کا واسطہ نہ آئے، ماں وغیرہ کا واسطہ، ماں، نانی، پر نانی، ان کا واسطہ درمیان میں نہ آئے، یہ عصبہ. تو یہ جو مذکر ہیں، عصبہ بنفسی ہی کس کا نام ہے؟ صرف اس میں کون داخل ہیں؟ مذکر یعنی مرد داخل ہیں، عورتیں داخل وہ مرد جس کا جو ذوی القعود میں سے نہ ہو اور اس کا رشتہ میت سے جوڑے تو درمیان میں کوئی مؤنث نہ آئے. مثلا باپ ہے, باپ کا بیٹے کے ساتھ تعلق ہے, مولانا بیٹا مر جائے تو باپ اس کا عصبہ ہے, کیونکہ باپ کے ساتھ بیٹے کے ساتھ باپ کا بیٹے کے ساتھ رشتہ جوڑیں تو درمیان میں کسی عورت کا واسطہ, کیونکہ نسب کس سے ثابت ہوتا ہے؟ باپ سے. تو درمیان میں کسی کا رشتہ آیا اور نہیں. مولانا صورت سمجھ میں آ گئی. اسی طرح بیٹا ہے, میت کا بیٹا, یہ بھی عصبہ ہے مولانا. بیٹے کو میت سے جوڑیں درمیان میں کسی عورت کا رشتہ آتا ہے؟ نہیں بھائی. نسب کس سے چلتا ہے؟ باپ سے. تو بیٹا سیدھا باپ سے جڑ گیا, درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہیں آیا. صورت سمجھ میں. اچھا, اسی طرح یاد رکھو بھائی بھی ہے, بھائی بھی عصبہ بھی نفسی ہی ہے. ایک شخص مر گیا, اس کا بھائی, وہ عصبہ بھی نفسی ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس بھائی کا رشتہ ہے میت کے ساتھ ایسا کہ درمیان میں کسی عورت کا واسطہ. آپ کہیں گے ماں کا واسطہ آ رہا ہے. بھائی نہیں بھائی, نسب میں کس کا اعتبار ہوتا ہے, ماں کا ہوتا ہے یا باپ کا؟ باپ کا. تو باپ جب اصل خود موجود ہے تو عورت کا درمیان میں ہم ابھی اعتبار نہیں کریں گے. تو باپ کے یہاں بھی یوں سمجھا جائے گا کہ درمیان میں کسی عورت کا رشتہ نہیں. تو عصبہ بھی نفسی ہی کسے کہتے ہیں؟ وہ مذکر جس کا کوئی حصہ مقرر نہ ہو اور میت ساتھ اس کا رشتہ جوڑیں تو درمیان میں کوئی مؤنث نہ آئے. کبھی مؤنث درمیان میں آتی ہے, جیسے نانا ہے, نانا کو ذرا جوڑو میت کے ساتھ, درمیان میں ماں کا رشتہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ماں کے رشتے کے بغیر نانا کے ساتھ رشتہ جڑ سکتا ہے؟ نہیں بھائی. صورت تو یہ خارج ہو گیا, نانا خارج ہو گیا. وَإِمَّا بِغَيْرِهِ يَعْصَبَ بِغَيْرِهِ, بھائی وہ کون ہے؟ وَهِيَ أُنثَى يَعْصِبُهَا ذَكَرٌ, یہ وہ مؤنث ہے جن کو عصبہ بنا دیتا ہے کوئی مرد. بھائی کون عصبہ بنا دیتا ہے؟ مرد عصبہ بنا دیتا ہے. مولانا یہ صرف مولانا چار عورتیں ہیں جن کے ساتھ کوئی ان کا بھائی آ جائے تو یہ عصبہ بن جایا کرتی ہیں. چار عورتیں ہیں مولانا. یہ چار عورتیں کون سی ہیں؟ یہ ہے بیٹی, پوتی, حقیقی بہن اور حلاتی بہن. بیٹی, پوتی, ویسے آپ کو بتلا رہا ہوں بھائی, یاد رکھیں جی, اگر یاد رہ جائیں تو بہتر ہے بھائی, آگے مسئلوں کو سمجھنے کے لیے بھائی. عصبہ بغیرہ یہ کس کا نام ہے؟ یہ مؤنث کا نام ہے. عصبہ بنفسی ہی تو مذکر تھے. عصبہ بنفسی ہی کون ہے؟ نہیں بنفسی نہیں, عصبہ بغیر ہی یہ کون ہے؟ مؤنث ہیں. یہ چار قسم کی عورتیں ہیں, یہ عصبہ بنتی ہیں لیکن خود عصبہ نہیں بنتی, بلکہ کون ان کا ساتھ کوئی مرد آ جائے, کوئی ان کا بھائی آ جائے, وہ ان کو کیا بنا دیتا ہے؟ عصبہ بنا دیتا ہے. عصبہ بنا دیتا ہے. وہ چار عورتیں کون سی ہیں؟ بیٹی ہے اور پوتی ہے اور جی حقیقی بہن اور ایک علاتی بہن ہوتی ہے, یعنی باپ ایک ہو ماں الگ الگ ہو گئی. باپ ایک ہو ماں الگ الگ ہو گئی, وہ دوسری بیوی سے ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو یہ علاتی بہن, ان کے ساتھ جب ان کا بھائی آ جاتا ہے وہ ان کو کیا بنا دیتا ہے؟ عصبہ. بیٹی کے ساتھ بیٹا آ جائے کیا بن گئی؟ عصبہ بن گئی. صورت سمجھ میں. وَإِمَّا مَعَ غَيْرِهِ, یا عصبہ بِغَيْرِهِ ہوگا, مَعَ غَيْرِهِ ہوگا. اور عصبہ مَعَ غَيْرِهِ کون ہے بھائی؟ عصبہ مَعَ غَيْرِهِ یہ بھی مؤنث کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ وہ عورتیں جن کو کوئی دوسری عورت کیا بنا دیتی ہے؟ عصبہ. عصبہ بغیرہ میں کون عصبہ بناتا تھا؟ مرد. اور عصبہ مع غیرہ میں عورت آ کر اس کو عصبہ بناتی ہے. اور یہ صرف دو ہیں مولانا، ایک حقیقی بہن ایک علاتی بہن، ایک حقیقی بہن اور ایک علاتی بہن، کہ ان کے ساتھ اگر میت کی بیٹی یا پوتی آ جائے تو وہ انہیں عصبہ بنا دے گی. کون آ جائے؟ بھئی میت کی حقیقی بہن تھی یا علاتی بہن زندہ ہے، ساتھ اس کے میت کی بیٹی بھی آ گئی یا میت کی پوتی بھی آ گئی وہ بھی زندہ ہے، تو یہ جو میت کی بیٹی اور پوتی ہیں یہ کیا کریں گی؟ یہ میت کی حقیقی یا علاتی بہن کو کیا بنا دیں گی؟ عصبہ بنا دیں گی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو عصبات کی تفصیل میں نے آپ کو بتلا دی بھائی. اب پھر اسی 10 نمبروں پر آئے، وہ 10 ترتیب سے جو میں نے نام لکھوائے تھے بھائی ان پر آئے. بھائی سب سے پہلے کس کو ملے گا؟ ذوی الفروض، جن کے حصے مقرر ہیں بھائی. اگر ان سے کچھ مال بچ جائے پھر کس کو ملے گا؟ عصبات کو بھائی. اور عصبات نے بتایا دو قسم پر ہیں، کچھ عصبات نسبی ہیں، ایک عصبہ سببی. عصبہ سببی تو آسان ہے، کس کو کہتے ہیں؟ عصبہ سببی، معتق آزاد کرنے والا. کس کو کہتے ہیں؟ آزاد کرنے والا. اور ایک عصبات نسبیہ، اور عصبات نسبیہ ان کو وہ جن کا میت کے ساتھ نسب والا رشتہ ہو. اور یہ کتنے قسم پر ہے؟ تین قسم پر. ایک عصبہ بنفسی ہی، یہ کس کا نام ہے؟ ایسے مذکر کا نام ہے کہ میت کے ساتھ رشتہ جوڑے ہیں تو درمیان میں کوئی عورت نہ آئے. اس کے بعد عصبہ کی دوسری قسم کون سی؟ عصبہ نسبی کی دوسری قسم ہے عصبہ بغیر ہی، یہ مؤنث کا نام ہے، جس کو کوئی مرد آ کر کیا بنا دیتا ہے؟ عصبہ بنا دیتا ہے. اور پھر عصبہ کی تیسری قسم، عصبہ نسبی کی تیسری قسم کون سی ہے؟ مع غیر ہی، یہ بھی مؤنث ہے لیکن اس کو کون عصبہ بناتی ہے؟ کوئی مؤنث آ کر اسے عصبہ بنا دیتی ہے. مولانا صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ سارے عصبات نسبیہ میں داخل ہیں، عصبہ بنفسی ہی بھی، عصبہ بغیر ہی بھی، اور عصبہ ما غیر ہی. تو لہذا مال سب سے پہلے دیا جائے گا ذوی الفروض کو، ان سے بچ گیا تو ان عصبات نسبیہ کو دیا جائے گا، ان عصبات نسبیہ سے اگر مال بچ گیا تو عصبہ سببی کو مال ملے گا. کس کو ملے گا؟ عصبہ سببی کون ہے؟ معتق ہے. کون ہے؟ معتق. تو دیکھو ذوی الفروض میں سے کوئی نہ ہو، عصبات نسبیہ میں سے کوئی نہ ہو، تو مال کس کو دیا جاتا ہے؟ عصبہ سببی کو، یعنی معتق کو دے دیا جاتا ہے. اگر معتق بھی نہیں ہے، وہ بھی مر چکا ہے، پھر عصبہ سببی یعنی معتق کے جو عصبات ہیں، کس کے عصبات؟ معتق، جس نے آزاد کیا تھا اس کے کون ہیں؟ کوئی عصبات ہیں، تو ان کو مال ملے گا. اور ان میں پھر عصبات دو قسم پر ہیں، آپ نے پڑھا ہے، یا نسبی ہوتے ہیں یا سببی. تو اس معتق کے عصبات میں بھی اولاً کن کو دیا جائے؟ نسبی کو دیا جائے گا. پھر کس کو دیا جائے گا؟ سببی کو دیا جائے گا اگر سببی ہیں. اور یاد رکھو ان کے اندر صرف مردوں کو ملے گا، عورتوں کو. اگر معتق مر چکا ہے تو پھر مال وراثت کس کو دیا جائے گا؟ معتق کے عصبات کو. پہلے کس کو دیں گے؟ عصبات نسبیہ کو. اس کے اگر وہ نہ ہوئے تو پھر کس کو دے دیں گے؟ عصبات سببیہ کو دے دیں گے. اور ان دونوں میں کس کو صرف ملے گا؟ مردوں کو ملے گا، عورتوں کو. اگر ان میں سے بھی کوئی نہ ہوا تو پھر نسبی ذوی الفروض پر ان کے حصوں کے بقدر رد کیا جائے گا. یعنی وہ ذوی الفروض جن کے حصے، ذوی الفروض کس کو کہتے تھے؟ جن کے حصے قرآن میں مقرر تھے. یاد رکھو وہ پھر دو قسم پر ہیں، کچھ نسبی ہیں کچھ غیر نسبی. غیر نسبی بھائی، نسبی کیا ہیں؟ بیٹی ہے، پوتی ہے، باپ ہے، بہن ہے وغیرہ. یہ ساروں کے ساتھ رشتہ کس قسم کا ہے؟ نسب والا. یہ نسبی ذوی الفروض ہیں. اور کچھ وہ ہیں جن کا حصہ تو مقرر ہے لیکن نسب والا رشتہ نہیں، وہ میاں بیوی ہیں. بیوی کا خاوند سے اور خاوند کا بیوی سے رشتہ تو ہے لیکن نسب والا ہے یا نسب کے علاوہ ہے؟ بھائی نسب کے علاوہ ہے. تو ان کا بھی قرآن و حدیث میں حصہ مقرر ہے، تو یہ بھی ذوی الفروض ہیں. لیکن کون سے ذوی الفروض ہیں؟ نسبی یا غیر نسبی؟ نہر نسبی. اور یہ میں یہاں پانچ نمبر میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ نسبی. اگر یہ چار نمبر میں سے کوئی نہ ہو تو پانچ نمبر پھر وہی ذوی الفروض پر جو باقی بچا ہے پھر انہی ذوی الفروض میں تقسیم کر دیا جائے گا ان کے حصوں کے بقدر. کیا کر دیا جائے گا؟ ہر ایک کا کچھ نہ کچھ حصہ بیان ہوا، کسی کا نصف بیان ہوا، کسی کا ثلث بیان ہوا، کسی کا ربع بیان ہوا، کسی کا سدس بیان ہوا، ان کے حصوں کے بقدر کیا کر دیا جائے گا؟ ان پر پھر رد کر دیا جائے گا، پھر ان پر تقسیم کر دی جائے گی. اگر ان میں سے پھر بھی مال بچ جائے تو پھر ذوی الارحام بھائی کس کو دے دیا جائے گا؟ ذوی الارحام کو دے دیا جائے گا مولانا، ذوی الارحام بھائی. بھائی ذوی الارحام کون سے رشتے دار ہیں؟ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے بھائی، آخر سے تیسری سطر دیکھیں، اس کے آخر میں آیا ہے اے من لا فرض لہو. ذوی الرحم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کوئی حصہ بھی مقرر نہیں. وتدخل فی نسبته الی المیت انسا، اور میت کی طرف اس کی نسبت کریں تو درمیان میں کس کا رشتہ آ جائے؟ عورت کا رشتہ آ جائے. معلوم ہوا حسابات کے علاوہ باقی جتنے رشتہ دار ہیں وہ سارے ذوی الارحام ہیں. حسابات تو بیان ہو گئے بھائی، یہ ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ ان کے علاوہ جتنے ہیں رشتہ دار وہ سارے کیا ہیں؟ ذوی الارحام ہیں مولانا، سمجھ میں آئے؟ جیسے نواسا ہے، نواسی ہے مولانا، نواسی ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ اسی طرح خالہ ہے، مامو ہے وغیرہ بھائی، تو ان کو دے دیا جائے گا. اگر ان میں سے بھی کوئی نہ ہو پھر کس کو دے دیں گے؟ مولا الموالات کو. کس کو؟ جس کے ساتھ عقد موالات کیا تھا کہ بھئی اگر میں نے کوئی جنایت کی تو تم دیت ادا کرو گے اور میرے مرنے کے بعد میرے مال کے تم وارث ہوگے، تو یہ مولا موالات ہے، اس کو دے دیا جائے گا. اگر یہ بھی کوئی نہیں ہے تو پھر مقر لہو بن نصب علی الغیر کو دے دیا جائے گا. بھائی ایک وہ ہے کہ اقرار آدمی اپنے لیے نصب کا کرتا ہے، اپنے اوپر نصب کا اقرار کرتا ہے، ایک ہے غیر پر نصب کا اقرار کرنا. ایک آدمی ہے اس نے ایک مجھول نصب لڑکے کے لیے کہہ دیا یہ میرا بیٹا ہے، کہا یہ میرا بیٹا ہے، تو یہ اپنے اوپر نصب کو کر اپنے اوپر ثابت کر رہا ہے نصب، یا اس کا کسی اور پر نصب ثابت کر رہا ہے؟ اپنے اوپر نصب کو لازم کر رہا ہے. کس پر لازم کر رہا ہے؟ اپنے اوپر. لیکن اگر ایک شخص ہے وہ کسی کے بارے میں کہتا ہے یہ میرا بھائی ہے، یہ کیا ہے؟ تو یہ اپنے اوپر نصب کو لازم کر رہا ہے یا اپنے باپ پر اس کا نصب لازم کر رہا ہے؟ اپنے باپ پر. تو اس نے اقرار جو کیا نصب کا اپنے اوپر کیا یا غیر پر کیا؟ تو یہ مقر لہو ہے نصب کا اپنے اوپر یا غیر پر، یہ ہے مولانا مقر لہو بن نصب علی الغیر. تو یہ مقر لہو بن نصب علی الغیر اس کو دے دیا جائے گا. مقر لہو وہ شخص جس نے اقرار کیا ہے نصب کا علی الغیر، کس پر؟ غیر پر، یعنی اپنے کسی آدمی کے بارے میں اس نے کہہ دیا تھا یہ میرا بھائی ہے. اگر اس میں سے بھی کوئی نہ ہو تو موسا لہو بجمیع المال کو دے دیا جائے گا. کس کو دے دیا جائے گا؟ بھائی میت نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا سارا مال زید کو دے دینا، تو یہ زید ہوا موسا لہو، اس کے لیے کیا کی گئی ہے؟ وصیت. تو یہ موسا لہو ہوا، اور کتنے مال کی وصیت کی گئی؟ جمیع مال کی. تو یہ موسا لہو ہوا بجمیع المال، لیکن ہم شروع میں اس کو کتنا دیں گے؟ صرف ثلث دیں گے مولانا، اور دو ثلث کس کا حق ہے؟ وارثوں کا حق. اب ہم نے ذوی الفروض کو دینا چاہا، پتا چلا کوئی ذوی الفروض ہی نہیں ہے، ہم نے اس کو صرف ایک ثلث دیا ہے زید کو، دو ثلث روک لیے. ذوی الفروض کو دینا چاہتے ہیں کوئی نہیں، عصبات نسبیہ کو دیکھا کوئی نہیں، عصبۂ سببی ساروں کو ہم دیکھتے چلے گئے، کسی کوئی بھی نہیں ہے بھائی. تو پھر اب اس موسا لہو دسویں نویں نمبر پر اب اس کو وہ سارا کیا کیا جائے گا؟ اسی کو دے دیا جائے گا. اور اگر کوئی ایسا بھی نہیں ہے تو دسویں نمبر پر بیت المال، یہ کس میں جمع کروا دیا جائے گا؟ بیت المال میں جمع کروا دیا جائے گا، اور مسلمانوں کے فلاحی کاموں میں اس کو خرچ کیا جائے گا. یہاں تک بہت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہاں تک آپ دیکھ لیجئے مولانا کہ عصبات نسبیہ عصبات نصبیہ، عصب سببی پر مقدم ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتا چلا بھئی؟ جی، تو یہ تفصیل یاد رکھنا، آگے مسائل کے اندر ان کی تفصیل آئے گی بھئی. چلیے مولانا، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.